راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا متعلق انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. خدا متعلق نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں شاید سب سے عظیم الشان نعمت عقل کی نعمت ہے. یہ عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، معرفت کے ذریعے سے درجات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ترقی کرتا ہے. خدا نمثال کسی بھی ایسی چیز کو پسند نہیں فرماتا جس سے عقل میں کمیاں ہیں. شریعت عقل کی حفاظت کے لیے، عقل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے متعدد اس پہ روایات موجود ہیں اور بہت سارے احکام، فقہی احکام، اخلاقی احکام اس محور کے اوپر ہیں. انسان کی صلاحیت کیسے بڑھے، صحیح اور غلط کو کیسے پہچانے، صحیح فیصلے کیسے کرے. لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے. اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو چند عرائض عرض کریں گے. آج میں چاہوں گا کہ جو کل موضوع ہم نے شروع کیا تھا نماز کے حوالے سے، اپنی توجہ مزید بڑھانے کے حوالے سے چند عرائض اس سلسلے میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جو میں نے عقل کی اصطلاح استعمال کی، اس کو شاید ایک معنی میں قلب تعبیر کریں گے آپ، جس کو میں عقل کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ایک معنی میں قلب تعبیر کریں گے. یہ جو انسان کا وجود ہے، کہیں تو اس وجود میں ایسی جگہ ہوگی جہاں اس کے اعمال جمع ہو رہے ہوں گے. ہمارے پاس دو تین طرح سے تصور بن سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھیورائز کیا جا سکتا ہے، اعمال کہاں جمع ہو رہے ہیں، اعمال کا ہم سے تعلق کیا ہے. ایک دفعہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے، میں نے یہاں پہ کچھ اعمال انجام دیے، اچھے اعمال، معوذ باللہ تعالیٰ برے اعمال، وہ یہاں پہ اثر نہیں ڈال رہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ڈال رہے، کہیں اور جنت بن رہی ہے، کہیں اور ہماری منزل بن رہی ہے. تو گویا مثال کے طور پر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کا کوئی گھر بن رہا ہے، فرض کریں کراچی کے دوسرے کونے میں، آپ یہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ گھر بنتا ہے، پیسہ نہیں بھیجتے گھر رک جاتا ہے، اور زیادہ دیر کریں گے خراب ہونا شروع ہو جائے گا، برباد ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے میں کچھ اور ہوں، گھر کہیں اور ہے، میرے اعمال وہاں گھر بنا رہے ہیں، ایک دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں. اس صورت میں جو میں یہاں پہ کما رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی میری ایک دکان ہے، میں اس سے کماتا ہوں، وہ جو کماتا ہوں وہ پیسہ ہے، اس پیسے کو میں منتقل کرتا ہوں گھر کے سامان کے اندر. تو جو میں کما رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے، جو میں لگا رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے. کماتا ہوں میں دکان سے، وہاں پہ گھر بنا رہا ہوں، اس کی چیزیں کچھ اور ہیں. ایک دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں. اچھا ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے. تو مثال کے طور پہ کیسے کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے یہاں پر، مثال کے طور پر جو آپ نے یہاں پہ دکان میں بیچا وہی وہاں پہ لگے گا، ہم یوں سوچ لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے پھل بیچا تھا، اگر آپ نے پھل اچھا بیچا تھا تو وہاں مال اچھا لگے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے پھل بیچ دیا، پیسہ لے لیا، آپ اس پیسے سے جو سامان کرنا ہے وہاں پہ خرید لیں. ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں، نہیں، ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہاں اچھا بیچیں گے وہاں مال اچھا ملے گا، یہاں برا بیچیں گے وہاں مال برا ملے گا، پیسہ کتنا کمایا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو بیچا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں تمیز سے بیچا ہے وہاں تمیز سے ملے گا، یہاں بدتمیزی سے بیچا ہے وہاں بدتمیزی سے ملے گا. یہ دو صورتیں ہو گئیں. ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ کہ وہاں تو بعد میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، ابھی وہ یہیں جمع ہو رہا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باہر جائے گا، جنت بنائے گا، باغ بنائے گا، محل بنائے گا، وہ بعد میں بنائے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی یہیں جمع ہو رہا ہے، یہ اور یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، دن رات یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ہر کام میں یہ آپ کے شریک ہے، ہر کام میں شریک ہے. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد ہٹا دو ہٹا دو، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تیسری صورت میں ہم سوچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی آپ نے جو کچھ کمایا ہے، جو کام بھی کیا ہے، وہ آپ کے اوپر جمع ہو گیا ہے. کیسے؟ آپ نے صبح کا جو ناشتہ کیا تھا اس کے آپ کے بدن پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے کیا؟ ہوا ہے. دوپہر کا جو کھانا کھایا تھا اس کا آپ کے بدن پہ اثر نہیں ہوا ہے کیا؟ وہ بھی ہوا ہے. جو کل کھایا تھا وہ ہوا تھا؟ وہ بھی ہوا تھا. اچھا جو بچپنے میں کھایا تھا اس کا اثر ہوا تھا؟ ہاں وہ بھی ہوا تھا. مجھے ایک بندہ خدا ملا، اب فوت ہو گیا، بعد میں کوئی مجھ سے ایڈریس نہ پوچھے اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، فوت ہو گیا. اس نے میری نبض دیکھنا شروع کی، اور نبض دیکھ کر اس نے میرے بچپن سے لے کر اس وقت تک کی ساری زندگی کی بیماریاں بتا دی. 6 سال کی عمر میں یہ ہوا, 9 سال کی عمر میں یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, یہ ہوا. پھر ایک میرے عضو کے بارے میں مثلا پھیپھڑا, دل, فنا فنا, اس کے بارے میں کہنے لگا. میں نے, مجھے پتا تھا کہ مشکل ہے, تو میں نے اس سے پوچھا اس کی حالت کیسی ہے. کہنے لگا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے. تو میں نے, کتنی خراب ہے؟ تو جتنا مجھے پتا تھا ٹیسٹ کی وجہ سے, اتنا ہی اس نے نبض سے بتا دیا. پھر میں نے اس سے کہا مثلا کہ بھائی وہ تم ابھی تک یہ ساری چیزیں تم نے بتائی ہیں, ذرا میرا دل کا بھی تو بتاؤ کہ اس کی کیا حالت ہے. کہنے لگا وہ دوسری نبض میں ہے, وہاں دیکھ کے بتاؤں گا. اس ہاتھ میں یہ یہ ہے, اس ہاتھ میں یہ یہ ہے. عجیب معاملہ تھا, سب اسٹور تھا. میں نے کہا مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اس نبض کی دھڑکن میں یہ بھی ہے کہ یہ بیماری آئی تھی اور کب آئی تھی, بچپنے میں آئی تھی. کہنے لگا ہاں یہ بھی ہے, بتایا میں نے آپ کو ابھی. تو جو آپ نے کھایا پیا تھا نا بچپنے میں, اس کا بھی آپ کے جسم کے اوپر اثر ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جو میں نے 25 سال پہلے گناہ کیا تھا, اس کا میری روح پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ توبہ نہیں کی ہے تو ہے. 30 سال پہلے کوئی اچھا کام کیا تھا, اس کا میری روح پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ ضائع نہیں کیا ہے ریاکاری کر کے تو ہے. جسم میں ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے. بچپنے میں میں بیمار ہوا ہوں نا کبھی, تو وہ ریکارڈ میرے باڈی کے اوپر ہے. وہ نبض پکڑ کے بھی بتا رہا ہے. روح میں آسانی یہ ہے کہ ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں توبہ کے ذریعے سے. یہ روح میں بڑی عجیب آسانی ہے, لیکن روح میں ایک مشکل بھی ہے. یہ ریکارڈ اچھا والا بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے ریاکاری کے ذریعے سے. روح کا معاملہ بہت خطرناک ہے. سارے اعمال روح پہ اسٹور ہو رہے ہیں, یہ روح میرے اور آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اب آپ, میں نے اس کو روح بھی کہہ دیا بیچ میں, کبھی عقل بھی کہہ دیا, قلب بھی کہہ دیا, یہ سب مختلف علوم میں مختلف تعبیرات کرتے ہیں. معمولاً علم اخلاق والے قلب تعبیر کرتے ہیں, شاید قرآن کریم میں سب سے زیادہ قلب ہی تعبیر ہوا ہے. تو یہ سب میرے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا, اب یہ آپ نے سن لیا, اتنا وقت لگا دیا. اب میں نماز ظہر پڑھنے کھڑا ہوا ہوں. نماز میں اصل جسم یا روح؟ روح. کون سی روح؟ وہی روح جس میں 40 سال کے اعمال اسٹور ہوئے میں. اچھا, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اسٹور کو, اس اسٹور کو نہ ہلاؤں, اوپر اوپر سے معاملہ صحیح ہو جائے. یہ ہوگا کیا؟ نہیں ہونے والا. اوپر اوپر سے صحیح نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے نا کہ دیگچی میں جو ہوتا ہے اس کی خوشبو باہر آئی جاتی ہے, یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے 40 سال سے, 50 سال سے. اس کی خوشبو نماز میں کیوں آتی ہے, اس کو بھی میں عرض کر دوں, باقی وقت میں بھی تو آئے. نماز میں کیوں آتی ہے, اس کی ایک عجیب مثال ہے, تیزی سے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کسی بندے خدا نے مجھ سے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ ہم لوگ حج اور عمرے پہ جب جاتے ہیں, شاید میں بھی اس وقت حج پہ گیا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جو حج و عمرے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر, اپنے محلے میں نہیں کریں گے, ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کبھی گئے ہو قافلوں کے ساتھ؟ تو بعض اوقات قافلے میں آپ ایسی حرکتیں سنیں گے کہ یہ بندہ شریف آدمی اپنے محلے میں یہ نہیں کرے گا. کسی ایرانی عالم نے بتایا, کہنے لگا کہ اچھا وہاں جو حاجی جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے, سب گورنمنٹ کے اسپانسرڈ ہوتے ہیں. ابھی چینج ہو گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتا, پہلے ایسے تھا. اور ان کو دسترخوان لگا ہوا ملتا ہے, بالکل بالکل دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے, بس آئیں کھائیں جائیں پھر اپنی زیارتیں کریں. اتنا. تو کہنے گا کہ آپ لوگ مثال کے طور پر کیسے رہتے ہیں ہم نے بتایا. کہنے گا ہمارے جو حاجی ہیں نا ان کو دسترخوان لگا ہوا ملتا ہے پھر بھی جھگڑتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ کہتے ہیں جھگڑتے اس بات پر ہیں کہ اس کو کیلا بڑا ملا ہے, مجھے کیلا چھوٹا کیوں ملا. تو مجھے یاد آیا کہ کچھ کچھ ہمارے قافلوں میں بھی یہ کہانی چل رہی ہوتی ہے, اس کو ٹھنڈی چائے ملی مجھے گرم مل گئی, اب پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ان عالم نے, وہ جو ایرانی عالم تھے, انہوں نے اس کو ڈسکس کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ آدمی اپنی زندگی میں کیلے کے سائز کو غور کرے گا کبھی؟ اتنا نہیں, توجہ بھی نہیں دے گا. اب کیا مصیبت آئی ہے؟ بعض اوقات لوگ اس طرح کے مسائل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس کی ایک عجیب توجیہ تشریح وہ بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب ایک اور مثال عرض کر رہا ہوں اس کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک جگہ مثلا روڈ کے اوپر, کسی جگہ کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو, جم گئی ہو, مٹی پڑی ہے جم گئی ہے, ہوا چلتی ہے باقی چیزیں اڑ اڑا جاتی ہیں, وہ مٹی نہیں ہلتی چونکہ وہ جمی ہوئی ہے. اچھا اب ایک کام کرو, تھوڑا سا اسے کھرچ دو اور اب ہوا چلے, اب یہ اڑے گی. کسی جگہ پانی میں کائی جمی بھی ہو نا اور پانی نارمل پریشر سے چلتا رہے, وہ کائی جمی رہتی ہے, وہ نہیں ہلتی. ذرا پریشر مار دو اس کے اوپر, کائی ایک دم اچھل کے اوپر آ جاتی ہے. جب لوگ ہم لوگ حج اور زیارت پہ جاتے ہیں نا, تو ہمارے وجود میں ایک ہلچل مچتی ہے روحانی وجود میں, اس جگہ کے اثر میں, عبادتوں کے اثر میں. وہ ہلچل نہ ہو تو گندگی نظر نہیں آتی, وہ ہلچل مچتی ہے تو وہ جو اندر کی گندگی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, پھر چھپائے نہیں چھپتی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے, خدا ہمیں اس جگہ پہ لے جا کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم جب یہاں تک آ گئے ہو نا تو اس کو بھی صاف کر کے جاؤ, اس کو اپنے ساتھ واپس لے کے نہیں جاؤ. عقل مند انسان وہ ہے جو اس کو سمجھ لے کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ ڈرامہ ہوا کہ میں زیارت پہ گیا تھا, ایسی کوئی حرکت مجھ سے ہوئی ہے جو نہیں ہوتی ہے, تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے, تھوڑا غور کرو, کچھ اندر رکھا ہوا ہے, اس کو تم نے اب تک ٹچ نہیں کیا تھا. امام کی نظر لطف سے تمہیں موقع ملا ہے اپنے عیوب کو پہچاننے کا, اور اس کو اہل بیت اطہار نے بصیرت تعبیر کیا ہے. یہ بصیرت ہے. بصیرت کیا ہے؟ انسان اپنے عیب کو پہچانے. بہت مشکل کام ہے, یہ حج و زیارات کے اندر ہو جاتا ہے. اب یہ میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں موضوع سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اچھی نماز, تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. جب ہم کوئی اچھی نماز پڑھیں گے, ڈھنگ کی نماز پڑھیں گے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہلچل جو زیارتوں پہ ہوتی ہے, وہ ہلچل یہاں شروع ہو جائے گی, اس وجود میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جیسے یہ ہوگا, شیطان کا ایک شدید حملہ ہوگا. اس دوران میں کیا ہوگا؟ وہ تمام چیزیں جو کبھی گم ہوئی ہوں گی سب یاد آ جائیں گی. ایسے ایسے بزنس ڈیلز سمجھ میں آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے کہ آدمی کو اگر وہ سارے ڈیل پہلے سمجھ میں آ جاتے تو بلینر ہو جاتا. نماز میں یاد آئیں گے سارے, اور ایسا لگے گا کہ بس نماز توڑو اور سب سے پہلے یہی کر لو. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آپ اور میں تھوڑا سا پازیٹو سائڈ پہ گئے ہیں, اس کو بہت برا لگا ہے, اس نے دھکا مارنا ہے کہ اب اسے کہیں اور لے کے جانا ہے. اب ہم نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے. اب مجھے بتائیں کیسے ہو سکتی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کا ایندھن فیول نیچے پڑا ہوا ہے, آگ بھی فیول بھی, اوپر سے میں پھونکے مار مار کے اس کو کہہ رہا ہوں توجہ دو, اللہ کی طرف توجہ دو, نہیں ہو پاتا. ہم شروع کرتا نہیں ہوں، ظالین تک آتے آتے پتہ نہیں کہاں خود ظالین، نعوذ باللہ تعالی. کیوں ایسا ہے؟ اندر کچھ اور ہوا ہوا ہے. اچھا اب اس کو کیسے صحیح کریں؟ چلو بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہوتا ہے، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ دو تین پوائنٹس عرض کروں گا اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اوپر اوپر سے کام کریں اور چاہیں کہ صحیح ہو جائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ. آپ نے دیکھا کبھی کوئی سرکاری عہدیدار، کوئی منسٹر، کوئی وزیر اعظم کسی روڈ بورڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس روڈ کے اوپر سائڈوں میں چونا مار دیتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ کلر کر دیتے ہیں، ادھر ادھر لیپا پیری کر دیتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ. آپ نماز میں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ایک نماز اچھی ہوگی، دو خراب ہو جائیں گی. ہم صحیح ہو جائے گی، سورہ ہاتھ سے نکل جائے گی. ایک رکعت پڑھیں گے، دو رکعت ہاتھ سے نکل جائیں گی، یہ ہوتا رہے گا ساری زندگی، یہی ہوتا رہے گا. کیوں؟ چونکہ آپ بیسک ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، فنڈامنٹل ٹریٹمنٹ، آپ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا بیسک کیا ہوگا؟ پہلا کام، پہلا کام تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس نماز سے لے کے اس نماز تک بندے خدا تھے یا کچھ اور تھے؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ، بندے تھے یا کچھ اور تھے؟ ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک ایک انسان پانچ گھنٹے چھ گھنٹے صرف دنیا کی خاطر لڑے، خدا کو سوچے بغیر، اس کے احکام کو سوچے بغیر، بعد میں کھڑا ہو دنیا کی اچھی ترین جماعت میں بھی کھڑے ہو کر یہ سوچے نا کہ میری توجہ ہو جائے، نہیں ہونے والی. چھ گھنٹے اس نے بندگی نہیں کی ہے تو دس منٹ میں کیسے بندگی ہوگی؟ چھ گھنٹے آل فال بکا ہے. اب کہتا ہے میری زبان سے طہارت نکلے. بھائی جب تم نعوذ باللہ تعالی صبح سے لے کے دوپہر تک معذرت کے ساتھ گالیاں بک رہے تھے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جو گالی بکتی ہے زبان وہ بندہ جنت میں نہیں جاتا ہے؟ تو وہ نماز کی معراج میں کون اجازت دے گا اس کو جانے کی؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، فوحش زبان، گالیاں بکنے والی زبان جنت میں نہیں جا سکتی. بس ہے، جن آنکھوں سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں، بار بار گناہ ہو رہے ہیں، استغفار نہیں ہو رہے ہیں، اب آپ ان آنکھوں کو چاہو کہ سجدگاہ پہ ٹکے رہیں، نہیں ہوگا. آنکھ ٹک جائے گی، دماغ نہیں ٹکے گا، کیونکہ اس نے افراتفری مچائی ہوئی ہے اندر، اس کے اندر تباہی ہوئی بھی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بندہ کینسر کے آخری لیول کے اوپر کھڑا ہے اور آپ اس سے کہو کہ چلو جی اتنے کلومیٹر تم پانچ منٹ کے لیے بھاگ لو. اتنے کہاں سے بھاگ لے؟ بھاگ ہی نہیں سکتا بیچارہ. تو عزیزان محترم، پہلے دن سے میں نے آپ سے کہا تھا اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ایک دعا پڑھ لوں، دو دعا پڑھ لوں، معاملہ حل ہو گیا، یہ نہیں ہونے والا. تو آپ کہیں گے وہ جو اول وقت نماز والی بات تھی وہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو خود تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اول وقت نماز میں کتنے کنٹرول لانے پڑیں گے آپ کو. یہ جو کنٹرول ہوں گے یہ آپ کو مزید کنٹرول دیں گے، یہ جو کنٹرول ہوں گے یہ توفیقات کو اور بڑھا دیں گے. پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ دو نمازوں کے درمیان اپنے دماغ کو اتنا کنٹرول کریں کہ وہ گناہ نہ کرے، یا کرے تو فوراً استغفار کرے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو گناہ نہ کرے، معصوم تھوڑی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گی غلطی، لیکن خدا نے استغفار کا دروازہ بھی تو رکھا ہوا ہے. استغفار کرو، نہ کرنے کا عہد کر لو. تو مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، الحمدللہ آپ کا وقت اچھا گزرا ہے، آپ نے دو نمازوں کے درمیان گناہ نہیں کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی بہتر ہے کہ نماز سے پہلے استغفار کر لے، نماز سے پہلے استغفار کر لے. یہ اذان و اقامہ کیوں اہم ہے؟ یہ جو اذان و اقامہ ہے کیوں اہم ہے اتنی؟ عجیب ایک روایت آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کروں گا. یہ روایت جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مولا آٹھویں امام امام علی ابن مفردہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. یا مولا سات آٹھویں امام سے، یا مولا ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، خوش قسمتی ہے واقعا، بہت اچھا کام الحمدللہ. اول وقت سے زیادہ فضیلت جماعت کی ہے، حتیٰ اگر جماعت تھوڑی دیر سے ہو رہی ہے. اچھا اگر جماعت سے نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، تو ایک سستیوں میں سے ایک سستی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینی ہے یا نہیں دینی ہے، آتی ہے. اقامہ تو چلو مرمرا کے کر ہی لیتا ہے بندہ، چلو اقامہ تو دے دوں گا، اذان میں بڑی روایت عرض کرتا ہوں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ہر رکوع اور ہر سجدے میں درود ضرور پڑھیں امان محمدی. اذان و اقامہ کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام سے، امام نے فرمایا اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، اگر اقامہ دے کے نماز پڑھے، ایک دفعہ ہوتا ہے اقامہ بھی نہیں دیتا، کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر شروع کر دیا، امام نے فرمایا نہیں، اگر یہ نہ کرے اقامہ دے کے نماز پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کی ایک صف کھڑی ہوگی. اس کے بعد کہا کہ اگر اقامہ کے ساتھ اذان بھی دے دے تو فرشتوں کی دو صفیں ہوں گی، اور ایسی صفیں جن کو تم کم نہیں سمجھنا، بہت ہیں. صحیح. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، تھوڑا بہت وہ یہ کہ میں اذان دوں گا نارمل، مثلا بغیر کوئی لمبا کھینچے تمیز سے جو ایک اذان ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں اس اذان میں کتنے منٹ لگے مجھے، ایک منٹ، ڈیڑھ منٹ، اس سے زیادہ کہاں لگے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہوئے ایک ڈیڑھ منٹ میں اذان ہو جائے گی. اچھا اب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو میرا نفس مجھ سے کہے گا جلدی سے اقامہ کرو نماز پڑھو، تو مجھے اپنے نفس کو کیا بتانا ہے، اس نماز کے ثواب میں فرشتوں کی صف کا ثواب بڑھ سکتا ہے اگر میں ایک منٹ اور لگا دوں، لگانا یا نہیں لگانا. میری نماز جو پڑھنے والا ہوں اس میں فرشتوں کی صفوں کا ثواب بڑھ جائے گا اگر میں اذان دے دوں. اذان میں کتنی دیر لگنی ہے، ایک منٹ، یہ ایک منٹ لگاؤں یا نہیں لگاؤں، تو میرا تاجر نفس کہتا ہے لگا لے بھائی، ایک منٹ کے پیچھے اتنا ثواب مل رہا ہے اسے کیوں ضائع کروں. تاجر دماغ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی اتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے اسے ضائع کیوں کریں. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ بھائی آپ اور میں یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں نے اللہ کے کہے کے مطابق پڑھنا ہے، اذان دیں اقامہ دیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ فضیلت زیادہ. جب بھی کھڑے ہوں نیت سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ دو نمازوں کے درمیان اعمال پر استغفار کرنا، دو نمازوں کے درمیان اعمال پر کم سے کم ایک مرتبہ استغفار کرنا. یہ استغفار کس بات کی ہے، پتہ نہیں اس نماز سے پہلے میں نے کیا کیا، پتہ نہیں اس کا اثر میرے نفس کے اوپر کیا ہوا ہے، میں اس سے استغفار کر لیتا ہوں. ایک اور کام آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے فرمایا تھا، آل اللہ مقامہ شریف، انہوں نے کہا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وقت کے امام کو پکارو کہ مولا میری نماز میں میری مدد کر دیں، نماز اچھی پڑھوں. یہ بڑا عجیب، ہر بہت عجیب نسخہ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک جملہ ہی کہنا ہے نا، ایک سیکنڈ کے لیے، دو سیکنڈ کے لیے توجہ دیں وقت کے امام کی سمت، اور مولا حجت خدا یا صاحب الزمان ادرک اس نماز میں میری مدد کر، نماز اچھی پڑھ. صحیح ہے، یہ بہت اچھا آغاز ہو جائے گا آپ کی نماز کا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں زور اثر ملا کے پڑھتا ہوں دوبارہ اذان دوں، مرضی ہے، اقامہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اذان کافی ہوگی، ضروری نہیں ہے. اچھا کل میں نے ایک بات کہی تھی، کسی نے اچھا ایک پوائنٹ نکالا، گرچہ اس کا حل بھی آسان تھا لیکن بہرحال کل ہم نے کہا کہ بھائی آپ جو ذکر کریں وہ سکون کی حالت میں کریں. تو اس نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ میں میری بات نہیں ہوئی، کسی اور کی بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ جو بحول اللہ ہے یہ کیسا ہے، اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، باقی کا مسئلہ ہے کہ مثلا آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، دو سجدوں کے درمیان کہنا ہے استغفر اللہ، یا آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے سکون سے سکون سے. وہ جو بحول اللہ ہے اس جملے کے اندر یہ لکھا ہے، اللہ کی حول و قوت سے کھڑا ہوتا ہوں، وہ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تو مجھے حرکت میں ہی کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو نماز انسان پڑھے گا، اس کا نفس تحریک میں آئے گا، اس کے اندر جو نعوذ باللہ تعالی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، بغیر توبہ کیے ہوئے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہلیں گی اور اس کا دماغ کہیں سے کہیں جائے گا. اس کا حل کیا ہوا؟ اس کا حل یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ اسٹارٹنگ کو سنبھال لیں، اذان دیں، اقامہ دیں. اچھا اذان و اقامہ میں بڑی ایک لطف والی بات ہے اور تشہد میں بھی ہے، کیونکہ ان سب میں ہم کہتے ہیں اشہدو اشہدو اشہدو، صحیح ہے. یہ شاید میں نے پہلے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، میرے خیال میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اس بات کو بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا، جن لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ تو سنا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں سنا اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ برزخ میں جائیں گے، بقول ان کے کئی ہزار سال گزر جائیں گے برزخ کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے، اور ان کو یاد آئے گا کہ میں کسی خدا کو مانتا تھا، ابھی خدا کا نام یاد نہیں آ رہا. پھر کئی ہزار سال گزریں گے اور اس کو یاد آئے گا کسی نبی کو بھی مانتا تھا لیکن نبی کا نام یاد نہیں آ رہا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جب کہتے تھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ رسم میں بولتے تھے، خود گواہی نہیں دیتے تھے، خود گواہی نہیں دیتے تھے، بولتے تھے اشہد، گواہی نہیں دیتے تھے. تو ابھی مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا بھائی اذان دیں، اقامہ، تشہد پڑھیں گے، تو اس کا ایک نسخہ مجھے سمجھ میں آتا ہے پھر، وہ یہ کہ جب بھی آپ اذان میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی کا نام لیں، مولا کی ولایت، تشہد کے اندر مثلا، تو ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتے رہیں خدایا یہ میری گواہی ہے، قبول کر لے اسے، کسی اور کی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ برزخ میں ایک بندہ کہے گا، جب وہ قبر میں کوئی اس سے سوال کرے گا، مرحوم سے، مرنے والے سے، فرشتہ آ کر پوچھے گا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہے گا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. بندہ کہے گا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو فرشتے گویا جواب میں کہیں گے لوگوں کا کہنا کافی نہیں ہے، تم بتاؤ. تو نہیں کہہ پائے گا کہ میں کہتا ہوں، کیوں؟ اس نے ساری زندگی لوگوں کا کہا سنا دین پہ عمل کیا تھا، اندر سے اعتقاد نہیں بنا تھا اس کا، اندر سے اعتقاد ہونا چاہیے. گواہی دیتے وقت آپ اور میں اپنے اندر اس بات کو تھوڑا بہت دہرا لیں کہ خدایا یہ گواہی میری ہے، میرا معاملہ، میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں اس کو. دیکھیے ایک ایک ٹکڑے سے ہماری روح پہ اثر پڑے گا، ایک ایک حصے سے ہماری روح کے اوپر اثر پڑے گا. اگر ہم حی علی خیر العمل سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزنس کے مقابلے میں یہ بہتر کام ہے، تو پھر بزنس کا کیوں سوچ رہے ہو؟ اگر یہ خیر العمل ہے تو پھر بعد کے کام کیا کرنے وہ کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ خیر العمل ہے، اس کو سوچو. ہم کہتے ہیں اعتقاد نہیں ہوتا. آپ جب اذان و اقامہ دیں تو اعتقاد کے ساتھ دیں، اس کے بعد پھر آپ نماز میں داخل ہوں اور ان تمام ترکیبوں کے ساتھ جسم کو سنبھالا ہوا ہے آپ نے، اب آپ نے استغفار کر لی، امام کا بھی، امام سے نصرت طلب کر لی، نماز شروع کرنا ہے. یہ اس طرح سے میری اور آپ کی نماز پہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، سبسٹینشل فرق پڑے گا، بنیادی فرق پڑے گا انسان کی نماز کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرق.
اب مجھے ایک ذرا سا اس میں، اس بات میں تھوڑا سا اس کو اپگریڈ کرنا ہے اور ایک بات کا اضافہ کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرق.
کل پرسوں میں کہیں یہاں کی بات جہاں مجلس پڑھتا ہوں وہاں پہ یہ تفصیل سے میں نے عرض کیا ہے، تو میں اس کے اوپر بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یقیناً یہ اصطلاح سنی ہے، نورانیت کیا ہے؟ نورانیت. اور اس کے مقابلے میں اصطلاح قرآن کریم کی ہے ظلمات. ظلمات یعنی تاریکی، تاریکی نورانیت. صحیح، ہماری دنیا کی زندگی میں کیسے، جیسے مثلا لائٹ یہاں پہ جل رہی ہے تو یہ لائٹ نورانی ہو گئی، مثلا یہاں پہ نور ہے، لائٹ ہے، اور اس کے پیچھے مثلا لائٹ نہیں جل رہی تو وہاں پہ ڈارکنیس ہے. صحیح ہے. اچھا، جب خدا متعالیٰ انسانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک نورانی ہے اور ایک تاریک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ لائٹ اور ڈارکنیس تو نہیں ہو سکتی نا، یہ لائٹ وہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک آدمی نورانی ہے، ایک میں نور نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں نے تفصیل سے عرض کیا ہوا ہے، لہذا میں دوبارہ وقت نہیں لوں گا سب کا، لیکن اتنا سا بس عرض کرتا چلوں مجھے کہ بھائی ہمیں اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، صحیح غلط. آپ راستے میں چل رہے ہیں، گاڑی کی ہیڈ لائٹس اچھا کام کر رہی ہیں، راستہ اچھا نظر آ رہا ہے، آپ کے فیصلے بہتر ہوں گے. صحیح ٹائم پہ آپ بریک لگا لیں گے، صحیح ٹائم پہ ٹرن کرنا ہو ٹرن کر لیں گے، کوئی ہرڈل آ گیا آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. کب ہوگا؟ جب آپ کی لائٹس صحیح کام کر رہی ہوں گی. اگر کوئی شخص نورانی ہو، زندگی کے خاص موقعوں کے اوپر فیصلے صحیح کر لے گا، خدا اسے حق دکھا دے گا، باطل دکھا دے گا، فیصلے صحیح کرے گا. اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، صحیح فیصلے کا چانس اتنا ہی کم ہو گیا. بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا. آپ گاڑیوں میں دیکھ لو، ساری گاڑیوں کی لائٹس بند کر دو، پھر دیکھو کیا ہونے والا ہے، مصیبت آ جائے گی. اور اگر سارے انسان اتنے ہی اندھے ہو جائیں، پھر وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. ہمارے معاشروں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے سبھی ہیڈ لائٹ آف کیے بیٹھے، جرم پہ جرم بڑھے جا رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نورانیت ختم کی ہے. اچھا، یہ نورانیت کیسے ختم ہوتی ہے؟ ایک جملے کے اندر میں آپ سے آپ کے اپنے ذہن سے جو آپ جانتے ہیں اسی کو استعمال کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے آپ کو یہ طے کرنا ہے یہ ظلمات ہے یہ نورانیت ہے، تو میں اچھے سے شروع کرتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ جو سچا ہوگا وہ نورانی ہوگا یا تاریک ہوگا؟ نورانی ہوگا. اچھا، ایک بندہ جو مکار ہوگا، دھوکے باز ہوگا، یہ نورانی ہوگا یا تاریک ہوگا؟ معلوم ہے تاریک ہوگا. اب آپ ساری صفتیں نکال لو اور یہ پوچھو، یہ بندہ نورانی ہے یا تاریک ہے؟ جتنا نورانی ہوگا نماز کی معراج اوپر لے کے جائے گی، جتنا تاریک ہوگا کوئی معراج وراج نہیں ہے، یہیں پڑا رہے گا. اب دیکھو ہماری نماز میں توجہ کیوں نہیں آتی. ایک مثال دے کر اور تطبیق کر کے بلکہ تمام کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
چھوٹی سی ایک مثال عرض کر رہا ہوں، میں آپ کا بہت سادہ سادہ باتوں میں وقت لے رہا ہوں. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اتنی سادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، باتوں کو تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہیے. پھر میں سوچتا ہوں گہرائی میں جاتے رہو اور لوگوں کو دین عمل میں نہ کریں، فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو بات سادہ کرو پھر، تاکہ لوگ عمل تو کریں کم از کم. مثلا مثال دیکھیے گا، اچھی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اپنے والدین کے گھر گیا کبھی، فرض کر لی میرے دونوں والدین دنیا سے جا چکے. جب میں گھر جاتا تھا، مثلا میں ان کے گھر پہ گیا، میں نے ان کا دل خوش کیا مثلا، دونوں خوش ہو گئے، میرے بچوں سے مل رہے ہیں، خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں، ماں باپ خوش انسان سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ظہر کا وقت آ گیا، اس حالت میں میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نورانیت ہوگی یا تاریکی ہوگی؟ نورانیت ہوگی۔ اب دوسری مثال، میں ایک گھر میں گیا، وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے میرا جھگڑا ہوا ہوا ہے، اس سے میرا پھڈا ہے، اس سے میری لین دین میں خرابی ہے، اس سے میرا بغض چل رہا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں، ٹینشن مچا ہوا ہے، ایک ادھر سے حملہ کر رہا ہے، ایک ادھر سے حملہ کر رہا ہے، کبھی میں اس کے اوپر کود رہا ہوں، وہ اس کو کاٹ رہا ہے، اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا، میں ظہر کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، نورانیت ہوگی۔ اب آپ باقی خود سوچ لو، نماز کیسے صحیح ہوگی؟ آپ نورانی بنو، آپ کی نماز معراج ہے، تاریخ بن گئے، نعوذ باللہ تعالی، کہیں نہیں جا رہی، یہیں پڑی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے، بھائی وہ جب معراج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندگی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، حق اور باطل نظر آنے لگتا ہے، انسان غلط فیصلے سے بچ جاتا ہے، بلا وجہ کی ایک دوسرے کی بغض، کینے، حسد، نفرتیں ان میں نہیں جاتا، اپنی زندگی صحیح گزارتا، یہ نورانیت کی نشانی ہے۔ اب اگر میرا جیسا ایک آدمی کہے میں 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں، بھائی اس 40 سال میں میری نفرتیں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟ حسد بڑھ رہا ہے گھٹ رہی ہے؟ مکاریاں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ اگر یہ سب گھٹ رہی ہیں، انشاءاللہ نماز قبول ہو رہی ہے، نورانیت بڑھ رہی ہے۔ نعوذ باللہ تعالی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو بھائی تمہاری نماز وہیں کی وہیں ہے، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اور اگر وہ دیکھے کہ جتنا میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میری عبادتیں ہوتی جا رہی ہیں، میرے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز نعوذ باللہ تعالی فرشتے میرے منہ پہ دے دے کے مار رہے ہیں، یہ اوپر نہیں جا رہی۔ روایت میں ہے، یہ روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کی نمازوں کو فرشتے لپیٹ کے انہی کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اب اس سے زیادہ اور خدا کا دین ہمیں کیسے سمجھائے؟ یہ سب روایتوں کے اندر آیا ہوا، ہزاروں روایتیں ہمارے پاس نماز کے بارے میں، ہزاروں روایتیں، اور ان میں ساری تفصیلات درج ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کے اور میرے سامنے ایک چیلنج آیا ہوا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکیزہ ہوتے جائیں گے، نماز ہماری پاکیزگی کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے اپنی پاکیزگی پہ توجہ نہیں دی، نعوذ باللہ تعالی، نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ صلاۃ فحشاء اور منکرات سے نہیں روکے گی، باقی کام آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی زندگی پہ جائزہ لیجئے۔ اور ایک بات بس اس سلسلے میں اور عرض کر دوں، میرے جیسے کسی سخت بات کرنے والے کی وجہ سے نا امید مت ہوئیے گا، آپ کا خدا بہت کریم ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ ہیں جو ایک دن گھر سے لڑ کے آتے ہیں نا تو نذیر بن کے آتے ہیں، ایک دن گھر سے خوش ہو کے آتے ہیں تو بشیر بن کے آتے ہیں۔ تو ایک دن آپ کو لگے گا مولوی نذیر نذیر ہے، ایک دن آپ کو لگے گا مولوی بشیر بشیر ہے۔ نہ یہ مولویوں کے اوپر مت جاؤ، تمہارا خدا بہت کریم کریم ہے، وہ بڑا رحیم رحیم ہے، صحیح ہے؟ نا امید کبھی نہیں ہوں، خدا ہے، ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم لوگ ہوتے ہیں کسی سے 1-25 سال پہلے کوئی برائی دیکھی تھی نا، دل سے نہیں نکلتی، یہ خدا بہت کریم ہے۔ ایک دفعہ گڑ گڑا کے کہہ دو خدایا تیرا حقیر بن رہا ہوں۔ یہ جو مناجات ہے مسجد کوفہ ہیں مولا امیر المومنین کے، اللہ اللہم صل محمد آل محمد وعجل فرجہ، ان مناجات کو دیکھیں، هل يرحم الحقیر هل يرحم المخلوق هل يرحم الضعیف هل يرحم الذلیل۔ اے خدایا، یہ حقیر پہ کون رحم کرے گا تیرے سوا؟ ذلیل پہ کون رحم کرے گا تیرے سوا، ضعیف پہ کون رحم کرے گا تیرے سوا، جرم کرنے والے پہ کون رحم کرے گا تیرے سوا؟ اگر تو مجرم پہ رحم نہیں کرے گا تو مجرم کہاں جائے گا؟ خدا نے ہمارے جرم کے باوجود ہمیں قبول کیا ہے، دعوت دی ہے، تو اس کی دعوت کو کیوں ٹھکرا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا نے ہمیں سید الشہداء کا واسطہ دیا ہے، خدا نے ہمیں بڑی نعمتیں سے نوازا ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے تاکہ انشاءاللہ مسلمان روح کے ساتھ ملے۔ توفنی مسلمہ، کل توفیق نصیب ہوئی تو عرض کروں گا، توفنی مسلمہ، مسلمان روح کے ساتھ ملا، بڑی بات ہے انشاءاللہ۔ سید الشہداء کی محبت، یہ تو ہمارے یہاں علاقہ ہے نا، اس کا نام کارساز ہے، ورنہ اردو میں کارساز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کو بنا دینے والی چیز۔ سید الشہداء کی محبت کارساز ہے، کام بنا دیتی ہے۔ پھر سید الشہداء کی محبت کیا ہے؟ کیمیا ہے۔ کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیمیا وہ نسخہ ہوتا ہے جو کسی بھی دھات پہ لگاؤ اس کو سونا بنا دیتی ہے۔ لوہا سونا بن جاتا ہے اگر کیمیا استعمال ہو جائے۔ سید الشہداء کی محبت کیا ہے؟ کیمیا ہے۔ میں گناہگار ہوتا ہوں، سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کہتا ہوں یا ابا عبداللہ، گناہگار آیا ہے، عربی میں جو مناجات کرنے والے ہیں یہ بڑے عجیب عجیب مناجات ہیں، یہاں پر ایک عجیب مناجات کا حصہ ہے، تو اس میں مناجات میں اس طرح سے ہے، لکھا ہوتا ہے حقیروں کا بے بابک، آپ کا حقیر آپ کے دروازے پہ آیا ہے، فقیروں کا بے بابک، آپ کا فقیر آپ کے دروازے پہ آیا ہے، سائلوں کا بے بابک، آپ کا سائل آپ کے دروازے پہ آئے مولا۔ اللہ اکبر، آپ سید الشہداء کے دروازے تک آ گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سید الشہداء کا دروازہ ہے، یہاں تک آ گئے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے، انہوں نے بلا لیا ہمیں، وہ چاہتے تو ہم کہیں اور رہ جاتے، مجلس میں نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے بلا لیا ہمیں، ہم آ گئے الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سید الشہداء سے مانگنا ہے، کس کے دم سے مانگوں؟ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہوں، مولا میں تو مانگنے کے قابل بھی نہیں رہا، کیا کروں؟ بچپن سے ایک جملہ ہماری مرحوم والدہ ہم سے کہتی تھیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا تھوڑا بہت، تو وہ ہم سے کہتی تھی جب ہم چھوٹے تھے کہ تم لوگوں کو کوئی مشکل ہوا کرے نا تو علی اصغر کا جھولا پکڑ کے مانگ لیا کرو، نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بات کیا ہے، یہ بھائی مولا ابو الفضل عباس کا عالم پکڑ کے کہہ دیں، لیکن پتہ ہے معاملہ کیا ہے، ماں ہوتی ہے نا، ماں کو علی اصغر کی ماں پہچانی جا رہی ہے، ماں کو پتہ ہے مادر علی اصغر نے کیا جھیلا ہے، ماں کو پتہ ہے کہ مثلاً جب جھولا جھولایا جاتا ہے اور بچہ سو جاتا ہے تو کیسا ماں کا دل سکون پاتا ہے، لیکن ابھی یہی ماں خالی جھولے پہ جھلائے، ایسے یہ میں نے ماں کے بارے میں عرض کیا نا، اب دو جملے مسائل کی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ جو ماں کی محبت ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی محبتوں کی نشانی ہے ماں کی محبت، تین دفعہ حق ماں کا ہے پھر باپ کا ہے، اتنی عظیم چیز ہے یہ ماں کی محبت۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو ماں کی گود ہوتی ہے، یہ مجھے چند دن پہلے یہ بات عجیب سمجھ میں آئی، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا ثواب بڑھ جائے انشاءاللہ، سید الشہداء کے سامنے جا کے کہوں گا مولا آپ کے چاہنے والوں کو رلا کرتا تھا، ثواب ملے گا مجھے، عاقبت اچھی ہو جائے گی آپ کی بھی میری بھی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، مجھے کہ بھائی یہ جو ماں ہوتی ہے یہ اپنے بچے کے ہلنے سے سمجھ جاتی ہے، ماں بچے کو گود میں لیتی ہے نا، تو کبھی بچہ ہلتا ہے تو ماں کی گود اتنی حساس ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے ابھی اس بچے کو سونا ہے، ابھی یہ بچہ بھوکا ہے، ابھی بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، ماں اپنی گود میں پہچان لیتی ہے۔ قبول ہے نہیں یہ بات؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ماں بچے کو زیادہ پہچانتی ہے یا امام بچے کو زیادہ پہچانتا ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر قسم کھا سکتا ہوں، ماں تو کچھ نہیں چاہتی جو امام چاہتا ہے، امام کی محبت ماؤں کی محبت سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب عزیز تو دیکھنا ذرا، مادر علی اصغر کی گود میں علی اصغر ہے، اور ماں کو احساس ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، بچہ جو بلک رہا تھا، سید الشہداء نے کہا بچے کو میری گود میں دے دو، مادر علی اصغر نے امام حسین کی گود میں دے دیا، امام حسین نے گود میں لیا، امام حسین نے دیکھا میرا بچہ پیاسا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا، علی اکبر پانی مانگنے آئے تھے، امام حسین نے دشمنوں سے پانی نہیں مانگا تھا، علی اصغر کے لیے کہا۔ علی اصغر کے لیے کہا اس کو پانی پلاؤ۔ ایک دو منٹ اور سوچیے گا، انشاءاللہ ثواب ملے گا ہم لوگوں کو، امام حسین کا قرب نصیب ہوگا، امام کی نظر لطف نصیب ہوگی، امام کے غم میں شرکت کرے، امام حسین کے گود میں بچہ ہے، امام کو بچے کی ہر حرکت، اس کے دل کی دھڑکن، اس بچے کے احساس، سب کچھ امام کو سمجھ میں آ رہا ہے، امام کو سمجھ میں آ رہا ہے میرا بچہ پیاسا ہے، دشمنوں سے کہا اسے پانی پلاؤ، اب تیرے سے دم چلا، بچے کو جو تیر لگا تو بچہ ہلا، اب امام حسین کو پتا ہے یہ بچہ پیاس سے نہیں ہلا ہے، یہ گردن کٹی ہے، گردن کٹی ہے، میرا بچہ ہلا۔ اب جو بچے کا ننھا سا خون بہا اور بچے کی پیاس اور بڑھی، اس کے ہونٹوں نے ہلنا شروع کیا، اب امام کو پتا ہے میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے۔ امام بچے کی رگ رگ سے واقف ہے، اب بچے نے جب آخری دفعہ جھٹکا مارا، امام کو پتا چل گیا میرا بچہ جا چکا۔ علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری قبر، ہماری موت، ہماری آخرت کے لیے اسے ذخیرہ قرار فرما، اس کے صدقے میں ہمیں سید الشہداء کی شفاعت، نظر رحمت، نظر لطف، اور یوم ورود ان کی شفاعت نصیب فرما، وقت کے امام کے قلب مقدس کو سکون و اطمینان و خوشیاں نصیب فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اسراء مشاہدت نصیب فرما۔ ماتم ہو سہیل۔